فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقم بالصبر ملك الصلاة عليهم. ایام اعظم میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ ایک مرتبہ پھر بھی صلاۃ پڑھیں. اپنی مجالس اور عبادات کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی صلاۃ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القاسم الجبار مدرك الحاربين مكار الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا. ظهور إمام الزمان كلي بلند آواز صلاة پڑھیں. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبين حقوقهم لعنة الدارية من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کی کائنات ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار ان ایام عزا اور ان بہنے والے آنسوؤں کا بہترین اجر ہمیں نصیب فرمائے. یقیناً ہم جب اس عمل عزا کو انجام دینے کے لیے آتے ہیں تو ہم بخوبی واقف اور آگاہ ہیں کہ اس عزا کا ایک وارث ہے. یہ عزا بغیر کسی صاحب اور وارث کی نہیں ہے. جیسے ہر عزا کا صاحب ہوا کرتا ہے ویسے صاحب عزا اس مجلس کا موجود ہے. اور ہم جب گھر سے نکلتے ہیں اور گھر سے آنے تک یہاں تک نظریں لگی ہوئی ہیں, ہمارا عمل کسی کی نظروں میں ہے, اور اسی کو شاید کبھی کچھ اس انداز میں کہا گیا کہ باب جنت پہ کھڑی دیکھ رہی ہیں زہرا, کون آتا ہے میرے لال کو پرسا دینا. یقیناً بی بی کی نگاہیں ہم سب پہ ہیں اور امام زمانہ کی نگاہیں بھی ہم سب پہ ہیں. وہ پردہ غیبت سے دیکھتے ہیں کون کس نیت کے ساتھ آتا ہے, کون کیا ساتھ لے کے آ رہا ہے. اور کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ مجلس عزا میں آنا یعنی خیمہ حسینی میں آنا, ہمارے نزدیک حقیقت میں اس مرکز میں آنا یا اس مرکز میں جانا نہیں ہے. ہمارے نزدیک مجلس عزا میں آنا خیمہ حسینی میں وارد ہونا ہے. یعنی جیسے آج سے 1400 سال پہلے میرے مولا حسین اس انتظار میں تھے کوئی میری مدد کرنے کے لیے آئے گا, آج لاکھوں کی تعداد میں مختلف جگہوں پہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس خیمہ حسینی میں آ کر کہتے ہیں لبیک یا حسین, اے مولا ہم حاضر ہیں. آپ نے ایک مرتبہ حکم کیا تو ہم ہر روز اب یہ کہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, ہم ہر اس جگہ مسالمت کرنے کے لیے تیار ہیں جہاں پر آپ تسلیم ہوں, اور ہر اس کے ساتھ نبرد آزما ہیں کہ جس کے ساتھ آپ نبرد آزما ہیں. یعنی یہ عزا خود اپنا مقصد رکھتی ہے. اس عزا کا سب سے بڑا مقصد اسی زیارت میں بیان کیا گیا ہے. یہ دو جملے اس عزاداری کا مقصد ہے, سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, ایک تسلیم ہے اور دوسری طرف محاربہ ہے. تسلیم ہے حسین کے سامنے, تسلیم ہے ہر اس کے سامنے جس کے سامنے حسین تسلیم ہے, اور حرب ہے جنگ ہے ہر اس کے مقابلے میں کہ جس کے مقابلے میں حسین نبرد آزما ہے. تو یہ گھر سے نکلنا معمولی عمل نہیں ہے, یہ ایک تحریک ہے. اپنے بچوں کو اس عمل کے لیے تیار کرنا اس وجہ سے نہیں کہ ہم جا رہے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے, بلکہ اس وجہ سے ہے کہ آ میرے بیٹے میں تجھے تیار کرتا ہوں کہ تو علی اکبر کی قربانی بن جا, تو قاسم کی قربانی بن جا, میں تجھے اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں. آ میرے بیٹے میں تجھے خیمہ حسینی میں لے جاتا ہوں, اپنے مولا کی بارگاہ میں جا کے یہ کہتا ہوں مولا یہ میرا فرزند ہے. بے ابی انت و امی و نفسی لک الفدا, میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, میرے بچے, میری اولاد, میرا گھر بار, ہر شے آپ پہ قربان ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. گزشتہ دن سے جس موضوع کو اس عشرے کے لیے انتخاب کیا ہے اور آپ حضرات خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں, وہ اسلام حقیقی ہے. اس موضوع کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. بعض اوقات ممکن ہے کہ فرد یہ سمجھے کہ میں اسلام کی حقیقت سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک وقت حقیقت اسلام پہ گفتگو ہے. حقیقت اسلام سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اسلام کے موضوع سے متعلق گفتگو کرے. گزشتہ سال کا جو برادران اور خواہران مجلس میں موجود تھے, گزشتہ سال کا موضوع اسلام دین فطرت تھا. اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, اسی اپنے موضوع کو ایک دوسرے موضوع کے ساتھ اتصال دینے کے لیے, تاکہ ہم حقیقی اسلام سے آشنا ہو سکیں. حقیقت اسلام سے متعلق گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ اسلام حقیقی سے متعلق گفتگو کرنا مقصود ہے. اور موضوع ہی سے ایک نقطہ تمام برادران و خواہران کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اسلام کی دو طرح کی تصویریں ممکن ہیں. ایک اسلام حقیقی, جب یہ قید لگائی ہے تو اس قید سے واضح ہے, ایک اسلام حقیقی ہے اور ایک اسلام غیر حقیقی ہے. اسلام حقیقی اور اسلام غیر حقیقی, ضرورت کیا ہے اس موضوع کی؟ کیا ایسی کوئی کیفیت موجود ہے جہاں پر دو قسم کے اسلام موجود ہوں, ایک جسے حقیقی اسلام سے تعبیر کیا جا سکے اور ایک غیر حقیقی اسلام سے تعبیر کیا جا سکے؟ تو عزیزان گرامی, جب ہم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے بند ہو جانے کے بعد اسلام کی کیفیت کو نگاہ کرتے ہیں, تو ہمیں واضح طور پر دو رستے نظر آتے ہیں, دو قسم کے اسلام نظر آتے ہیں. ایک نام کا اسلام, ایک کام کا اسلام, ایک حقیقی اسلام, ایک غیر حقیقی اسلام. ایک کو جسے بعض فقہا نے اور بزرگان دین نے محمدی اسلام کہا ہے, اور ایک وہ کہ جو حکومتی اسلام ہے. کبھی اسے اسلام ناب کے ساتھ تعبیر کیا گیا, یعنی وہ خالص اسلام, اور ایک غیر خالص اسلام. مثال کے طور پر اس کو عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کمپنیاں سافٹ ویئر بناتی ہیں, اور ابھی سافٹ ویئر کمپنی کا کسی کمپنی سے نکلتا نہیں ہے, اس سے پہلے ہمارے ملک میں اس کی کاپی نکل چکی ہوتی ہے. اس کی شکل بالکل ویسے ہوتی ہے, اس کے کانٹینٹس بھی بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا ہے. اگر کوئی آدمی انجان خریدنے کے لیے چلا جائے, ہم جیسا جو سافٹ ویئر سے آگاہ نہیں ہے, اس کے حقیقی اور غیر حقیقی ہونے سے متعلق اسے پتا نہیں ہے, کیا یہ پروڈکٹ اصلی فیکٹری کی ہے, سافٹ ویئر کمپنی کی ہے, یا یہ کہ نقل ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب جائے گا تو بازار میں دیکھے گا یہ 10 روپے کا مل رہا ہے اور وہاں تو وہ $1,000 کا کہہ رہے ہیں, وہ جلدی سے اسے خریدنے کی کوشش کرے گا کہ اس لیے کہ سستا مل رہا ہے اور ہم تو سستی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں. لیکن جب اس نے اپنے گھر میں لا کے اپنے کمپیوٹر میں پلے کیا, تو کچھ دیر کے بعد خود کمپیوٹر میں مشکلات پیدا ہونی شروع ہوئی. اب کمپیوٹر کے لیے, اصل مشینری کے لیے, ہماری بنیاد کے لیے مشکلات پیدا ہوئی, ہارڈ ویئر کو نقصان ہو گیا, سافٹ ویئر نے ہارڈ ویئر کو تبدیل کر دیا. تو اب جناب بلاتے ہیں جا کے کسی اسپیشلسٹ کو, اسے بلا کر اسے پوچھتے ہیں بھئی ذرا ہماری ہارڈ ویئر کو دیکھیں اسے کیا پرابلم ہو گئی. تو وہ آ کے اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. اب انہوں نے جب بغور دیکھا تو انہوں نے کہا آپ نے اس میں کوئی ایسا سافٹ ویئر پلے کیا ہے؟ جی جی, میں نے ابھی کچھ دن پہلے کراچی سے 10 روپے کا ایک سافٹ ویئر خریدا تھا جس کو لا کے میں نے پلے کیا ہے. تو اس نے کہا بس وہی سب سے بڑی مصیبت تھی, اس نے
آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا دیا، آپ کی بنیاد کو تباہ کر دیا۔ بس معلوم ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ اصل اور نقل میں ایک ظاہری اور سادہ دین نگاہ کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، چونکہ نقل کرنے والے بھی بڑے عاقل ہوا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نقل بھی عقل کے بغیر ممکن نہیں، نقل کے لیے عقل چاہیے۔ تو بڑے عاقل لوگ بڑے طریقے کے ساتھ اس کی نقل اور کاپی کرتے ہیں، اور اس طرح سے کاپی کرتے ہیں کہ آپ کو نظر یہ ہے کہ یہی اسلام ہے، یہی حقیقت میں وہ حقیقی تصویر ہے۔ اسلام کی بھی وہی کیفیت ہے، ایک اسلام کا اصلی سافٹ ویئر ہے کہ جو سافٹ ویئر کمپنی سے نکلا ہے، اور وہ سافٹ ویئر کمپنی خود رسول خدا اور اہل بیت اطہار ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ سٹینڈرڈ دین ہے، وہ سٹینڈرڈ سافٹ ویئر ہے، جہاں جہاں پر بھی اس کو پلے کیا جائے وہاں پر اس انسان کی اصالت کو مزید تقویت ملتی ہے، اس سے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے اب ہارڈ ویئر مزید اپ ڈیٹ ہو گئی ہے۔ لیکن ایک نقلی اسلام ہے، نقلی اسلام کے جو دروازہ اہل بیت سے نکل نہ رہا ہو، جس کا خانہ اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہ پایا جاتا ہو، یہ غیر حقیقی اسلام ہے، یہ نقلی اسلام ہے۔ اسے جب انسانی سافٹ ویئر، انسانی ہارڈ ویئر میں پلے کیا جاتا ہے تو یہ اس کی بنیاد کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر وہ نفاق، وہ ہپوکریسی، وہ دین سے دوری، وہ ظاہری دین، وہ دکھلاوا، ریاکاری، وہ دین کے جو انسان کو دھوکہ دینے کے لیے ہے، وہ دین کے جو افیون کی شکل قرار پاتا ہے۔ دین کو بعض اوقات افیون کہا گیا، یعنی افیون وہ دین کہ جس کو کھا لینے سے انسان کو اونگ آ جائے۔ دیکھیں، ایک دین ہے جو انسان کو بیدار کرتا ہے، ایک دین ہے جو انسان کو سلا دیتا ہے۔ آپ گولی کھا لیں، ٹیبلٹ کھا لیں، پھر اس کے بعد آرام کے ساتھ سو جائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دنیا کی کسی مسئلے کی کوئی فکر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ تو سارے کام کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، تو آپ پریشانی کس بات کی ہے؟ ایک وہ دین ہے کہ جو آپ کو اس دین سے بیدار کرتا ہے، اصلی دین، حقیقی دین، پیور دین، مخلص دین، خالص دین، وہ دین ہے کہ جو انسان کو اس خواب سے بیدار کر کے اس دنیا کے ساتھ اور ماورا کے ساتھ متصل کرتا ہے، اس دنیا اور ماورا سے آزاد کر کے انسان کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پر انسان ملائکہ کے ساتھ پرواز کرے، جہاں انسان اہل جنت کے ساتھ پرواز کرے، جہاں انسان اہل بیت اطہار کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ بس یہ موضوع کی شناخت تھی، ابتدا میں صرف موضوع کو پہچانوانا چاہتا تھا۔ آج ایک آیہ مبارکہ سے کہ جو سورہ مبارکہ آل عمران کی 83 نمبر آیت ہے، اس سے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ جو ہمارے موضوع کے بہت زیادہ قریب ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی طرف بغاوت کرتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اس ذات کے سامنے کائنات کی ہر شے تسلیم ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کے سامنے تسلیم ہے، طوعًا وکرہًا، من وکر ہم کو اگر اپنی زبان میں ترجمہ کروں تو کہا جائے گا خانخا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، الیہ یرجعون۔ اور پھر آخر میں یہ تمام اشیاء کہ جو زمین و آسمان میں ہیں، ہر شے اسی کی طرف لوٹ جانے والی۔ یعنی قرآن ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہے، قرآن کا لمحہ فکریہ ہمیشہ سوال کے ذریعے ہوتا ہے۔ جتنے مقامات پر بھی ذات پروردگار نے سوال کیے ہیں، سوال کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وقت سوال سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں استفہام، عربی میں اس کو کہتے ہیں استفہام، یعنی سمجھنے کے لیے سوال کرنا۔ اب جب بھی مسلم مولوی صاحبان کو بیٹھتے ہیں یا کوسچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے تو وہاں پر بھی دو قسم کے سوال ہوتے ہیں۔ ایک سوال سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، آدمی خالی ذہن ہے، اسے کسی بات کا پتہ نہیں ہے، اب وہ آ گیا ہے کسی عالم کے پاس اور عالم سے آ کے اس شے کی حقیقت سے متعلق پوچھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں استفہام کرنا۔ استفہام فہم میں سے ہے، یعنی طلب فہم کرنا، اپنی بات کو سمجھنے کے لیے جو اس کے ذہن میں گنجلک پائی جاتی ہے، مشکل پائی جاتی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے سوال کرنا۔ ایک وقت انسان جاننے کے لیے سوال نہیں کر رہا ہے، پرکھنے کے لیے سوال کر رہا ہے، دیکھنا چاہتا ہے مولوی صاحب کچھ پتا ہے یا نہیں۔ اکثر اوقات سوال ایسے ہوتے ہیں جو بہت دفعہ پوچھے جا چکے ہوتے ہیں، کئی دفعہ جب مولوی صاحب آئے تو ان کے سامنے یہ سوال، تو اصل میں وہاں سے جاننا ہی چاہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کس لیول پہ ہیں، پانی کی کس لیول پہ ہیں، ان کے پاس کچھ ہے یا ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اور وہ بھی اسی سوال سے وہ پہچاننا چاہتے ہیں۔ حقیقت ایسا نہیں ہوتا ہے، کسی کو اگر ایک سوال کا پتہ نہیں ہے تو ضروری نہیں اس کے پاس نالج نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سوال کا اس کو جواب نہیں آتا ہے۔ کیوں کوئی بھی آدمی تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے پاس تمام علم پایا جاتا ہے، ہر کسی کے پاس ایک محدود علم ہے، مختلف موضوعات سے متعلق اس کے پاس علم ہے۔ لہٰذا مجھے یاد ہے اسی ممبر پہ ہمارے بزرگوار استاد حجت الاسلام محسن قراتی تشریف لائے تھے، بہت بڑی شخصیت ہیں ایران کی، اور ہمارے مجمعے میں سے کتنے لوگوں نے ان سے فقہی سوال کیے، تو انہوں نے کہا مجھے فقہی سوالوں کو کچھ پتا نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، میں جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ اور پھر مولوی صاحبان کی بھی اپنی ایک مشکل ہے، وہ بھی بیچارے اگر آتا ہو یا نہ آتا ہو، کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جواب دے دیں تاکہ اگلے کو پتا تو چلے مجھے آتا ہے۔ یہ کوئی اچھی روش بھی نہیں ہے، دونوں طرف سے اچھی روش نہیں ہے، نہ لوگوں کی طرف سے نہ مولوی صاحب کی طرف سے۔ مولوی صاحب کو بھی کبھی تو کہنا چاہیے مجھے پتا نہیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بھی بیچارے بعض جگہوں پہ جاہل ہیں۔ لیکن اصل میں مشکل نفسانی ہوتی ہے، نفس انسانی، کچھ ایسا نفس ہے کہ اس کی خواہشات ہمیشہ اس پہ حاکم ہو جاتی ہیں، لہذا ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو بھی الٹے سیدھے جواب دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ کبھی بچوں کو الٹے سیدھے جواب دے کر مطمئن نہ کریں، یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا اس کو کوئی مرض ہو گئی ہو اور وہ آپ کے سامنے آ کر اس مرض کا علاج چاہے، اور آپ اس کو کوئی ٹیبلٹ دے دیں مسکن کہ جس سے تھوڑی دیر کے لیے اس کا درد آرام آ جائے، لیکن اس سے مرض نہیں جائے گی۔ کام یہ ہونا چاہیے کہ وہیں پہ اٹھے، اٹھ کر بچے سے کہے بیٹے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، فلاں آدمی کو میں جانتا ہوں، اس سے جا کر پوچھ لیں۔ تو اجزان اگرامی سوال کرنے کے دو مطمع نظر ہو سکتے ہیں۔ ذات پروردگار بھی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر سوال کرتی ہے، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا ہے خدا نے۔ اب سوال سے مراد یہ نہیں خدا متعال یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ ہم ایک جواب نیچے لکھ رہے ہیں کہ برابر نہیں ہے. اگر خدا کو یہ لکھ کر بھیج بھی دیں تو خدا کے علم میں تو کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے ذات پروردگار نے یہ سوال انسانوں سے پوچھنے کے لیے نہیں کہا ہے بلکہ انسان کی فطرت کو بیدار کرنے کے لیے, اسے باطن سے جوڑنے کے لیے. یہ سوال ہمارے باطن سے, افغیر دین اللہ یبغون, کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی طرف جاتے ہو؟ یبغون بغاوت میں سے ہے. معلوم ہوتا ہے انسان کبھی بغاوت کرتا ہے دین خدا سے. بغاوت کہاں سے کی جاتی ہے؟ اگر ایک انسان کسی ایک جگہ پہ رہ رہا ہو کہ جو اس کا اصلی مقام ہو, جو اس کا اصلی ٹھکانہ ہو, اگر اپنے اصلی ٹھکانے سے نکل کر کسی دوسری جگہ جانا چاہے تو کہیں گے فلاں نے کیا کر لیا, بغاوت کر لی. میرا بچہ اگر اپنے گھر میں رہ رہا ہو تو اپنے گھر سے نکل کر باہر چلا جائے, جیسے ہم یہاں پر تو معمولاً یہ ہوتا ہے نا, اکثر نکل کے چلے جاتے ہیں. تھوڑا سا اگر ماں باپ نے پریشر ڈالا تو بس اس کے بعد آپ جان لیں کہ بچہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں ہی ٹھہرا رہے, کیونکہ اس کو قانون نے کافی ساری فلیکسیبلٹی دے دی ہے. اس کو کہتے ہیں بغاوت, کہ بچے نے اپنے گھر سے بغاوت کر لی. قرآن کریم جب سوال اٹھا رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے افغیر دین اللہ یبغون, کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی طرف بغاوت کرتے ہو؟ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقیقی دین انسان کے لیے وہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. غیر خدا کا دین اصلی دین نہیں ہو سکتا ہے. دین وہی دین ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ دین کیسا دین ہے؟ اس دین کے متعلق قرآن کہتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس دین کے سامنے اللہ کی کائنات اور مخلوق ساری تسلیم ہے. کائنات کی ہر شے اس دین کے سامنے تسلیم ہے. کیسے تسلیم ہے؟ ستارے چمک کر ذات پروردگار کی بارگاہ میں تسلیم ہے, چاند ابھر کر اپنے وقت میں اس کی بارگاہ میں تسلیم ہے, زمین اپنی گردش کے ساتھ اس کے سامنے تسلیم ہے, جتنے شمسی سیارے ہیں یہ سارے اس کی بارگاہ میں تسلیم ہیں. لہو اسلم من فی السماوات والارض, معلوم ہوتا ہے ذات پروردگار نے اپنے دین کی تعریف اسلمہ کے ساتھ کی ہے. یعنی ہر شے تسلیم ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ہم صرف مسلمان نہیں ہیں, آسمان مسلمان ہے, زمین مسلمان ہے, چاند مسلمان ہے, سورج بھی مسلمان ہے, چمکنے والے ستارے بھی مسلمان ہیں, کائنات کی ہر شے مسلمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے لہو اسلم, اس کے سامنے تسلیم ہے, من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. اب اس جملے کی وضاحت کر سکوں, یا تسلیم ہے اطاعت کے طور پر, یا تسلیم ہے مجبورا. بعض مخلوقات کہ جن کو ذات پروردگار نے ایک خاص سسٹم میں سیٹ کیا ہے, سورج کو ایک خاص سسٹم میں رکھ دیا ہے, چاند کو ایک خاص سسٹم میں رکھ دیا ہے, ستاروں کے لیے بھی ایک سسٹم رکھا ہے, ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ ذرہ برابر بھی اپنے اس نظام سے سرپیچی کریں, اپنے اس نظام سے ہٹ کر کبھی سورج جو ہے رات کو ابھرنے لگے, یہ ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے تسلیم ہے. لیکن اس کا یہ تسلیم ہونا توان نہیں ہے, کرہن ہے. یعنی سورج مجبور ہے کہ وہ یہ عمل انجام دے, لیکن کچھ ایسی مخلوقات ہیں اگر آپ تھک چکے ہیں تو صلوات پڑھ لیں. کچھ ایسی مخلوقات ہیں کہ جیسے انسان یہ کرہن اس کے سامنے تسلیم نہیں ہے, مجبوراً اس کے سامنے تسلیم نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے رستہ کھلا چھوڑا گیا. انا ہدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا, ہم نے ان کے لیے رستہ دکھا دیا ہے, آزاد چھوڑ دیا. یہ آزادی پروردگار کی کتنی بڑی نعمت ہے. ذات پروردگار نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے, مختار بنایا ہے. اگر ذات پروردگار یہ چاہتی تو ہمیں فرشتوں کی طرح کچھ اس طرح سے تسلیم کر دیتی کہ کچھ ہمیشہ سجدہ ریز ہوتے, کچھ ہمیشہ رکوع کی حالت میں ہوتے, کچھ ہمیشہ قیام کی حالت میں ہوتے, کچھ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے. جو فرشتوں کی کیفیات بیان کی گئی ہیں, مختلف قسم کے فرشتے ہیں, بعض تسبیح پروردگار میں مشغول ہیں, بعض رکوع کی حالت میں ہیں, بعض سجدے کی حالت میں ہیں, بعض انسانوں کے ساتھ چل رہے ہیں. جہاں پہ جسے منسوب کر دیا گیا ہے وہ وہاں پر اپنے عمل کو انجام دے رہا ہے. اگر ذات پروردگار چاہتی انسان کو بھی اس پر خلق کر سکتی تھی, لیکن حکمت پروردگار انسان کے اختیار کے ساتھ متعلق ہوئی ہے. اس نے انسان کو مختار خلق کیا ہے. انسان کو یہ کہہ دیا ہم نے صرف تجھے رستہ دکھایا ہے, اب تیری مرضی ہے کہ تو ہمارے رستے کو اختیار کر یا ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جا. لیکن آخر میں کہہ دیا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, لیکن یاد رکھو پھر پلٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے. اگر ہمارا رستہ اختیار کرو تو بھی پلٹنا ہماری طرف ہی ہے, اگر ہمارا رستہ نہ بھی اختیار کرو تو پلٹ کر اسی مقام پہ آنا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, کسی کو کوئی مقام اور نہیں ہو سکتا ہے, کوئی کسی دوسرے مقام پہ جانے والا نہیں ہے. کفر کی کوئی اپنی دنیا نہیں ہے, شرک کی کوئی اپنی دنیا نہیں ہے, نفاق کی کوئی اپنی دنیا نہیں ہے. منافق مشرک اور کافر بھی اگر پلٹ کر جائیں گے تو بارگاہ الہی میں جائیں گے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آغاز بھی اسلامی تھا, انجام بھی اسلامی ہے. آپ حضرات پریشان ہو گئے ہیں, میں اگر یہ کہہ دیا تو پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ آغاز بھی ہمارا اسلامی ہے, انجام بھی اسلامی ہے. اب میں اس طرح کہتا ہوں, آغاز بھی الہی ہے, انجام بھی الہی ہے. صرف اس وسطی زمانے کے لیے ہمیں امتحان میں ڈالا گیا ہے کہ ہم آیا اس زمانے میں اس کے سامنے سر تسلیم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, اس کے دین کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. یہی وسطی زمانہ ہمارے پاس موجود ہے, اور زمانے کی کوئی مدت بھی محدود نہیں ہے. کسی کے پاس 20 سال ہو سکتی, کسی کے پاس 30 سال, کسی کے پاس 40 سال. ایک مختصر مدت کے لیے ہمیں یہ کہہ دیا گیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, لیکن جب اس دنیا سے ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر دوبارہ تسلیم ہو گئے, پھر دوبارہ الہی ہو گئے, پھر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے, پھر اب مسلمان ہو گئے. اب تو اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے نا, کہاں جائے گا؟ جب فرشتہ موت آ جائے گا, وہ جب روح قبض کرنا چاہے گا تو اسے تو کوئی واپس نہیں لوٹا سکتا ہے نا. لہذا ہمارے مولا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے پوچھا تھا, مولا میں زندگی میں گناہ کرتا ہوں, کوئی ایسا نسخہ بتائیں میں گناہ سے باز آ جاؤں, تو حضرت نے نسخہ بتایا. معلوم کیا نسخہ بتایا؟ فرمایا کہ اے گناہ کرنے والے, اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو پروردگار کی اس کائنات سے نکل کر گناہ کر. اس لیے کہ کائنات پروردگار میں، اللہ کی مخلوق میں، زمین خدا پر رہتے ہوئے، آسمان خدا کے نیچے رہتے ہوئے، اس کی تمام تفصیلات سے، اس کی تمام دی ہوئی آسائشوں سے استفادہ کرتے ہوئے گناہ کرتا ہے، اس سے نکل جا کہیں اور جا کے گناہ کر. پھر حضرت نے اسے دوسرا نسخہ بتایا. فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ مرگ ملک الموت آ جائے، روح قبض کرنے لگے، تو ملک الموت کو واپس بھیج دو اور پھر جتنا گناہ کرنا چاہتے ہو کرتے رہو. مگر کس کی مجال ہے کہ ملک الموت سامنے آ کر کھڑا ہو جائے؟ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو سکتا ہے، فرعون ہو سکتا ہے، نمرود ہو سکتا ہے، لیکن اب تسلیم ہو جائے گا، اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن وہ آغاز اور انجام کا جو تسلیم ہونا ہے، یہ تسلیم حقیقت میں توہن نہیں ہے، یہ تسلیم کرہن ہے، یہ مجبورن ہے. ہم نے پیدا ہونا ہی تھا، اس میں ہمارا اختیار نہیں تھا. ہم نے اس دنیا سے جانا ہی ہے، اس میں بھی اختیار نہیں ہے. ہاں البتہ پیدائش کے بعد شعور سنبھلنے سے لے کر جب فرشتہ آ کر پھر دوبارہ روح کو قبض کرنے لگے، اس زمانے تک اختیار موجود ہے. بس اس میں انسان کو مسلمان رہنا ہے. تو اگر مسلمان رہنا ہے تو اسے کون سا دین اختیار کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ اسلام حقیقی کو انتخاب کرے، اصلی سافٹ ویئر لے جو اللہ کی طرف سے آیا ہو. اس لیے کہ قرآن کریم نے اس دین کا کچھ اس طرح سے تعارف کروایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سٹینڈرڈ دین، منتخب دین، اللہ کی طرف سے جو پروڈکٹ آئی ہے وہ اسلام ہے، وہ تسلیم ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا ہے، اس کے حکم کو تسلیم کر لینا ہے. لہذا ہمارے مولا جب مدینہ میں تھے تو حضرت کو جب بیعت کے لیے کہا گیا تو سید الشہداء نے یہ جملہ سنتے ہی کہ خلیفۃ المسلمین کے طور پر لوگوں نے یزید کو انتخاب کر لیا ہے اور یزید خلیفہ بن چکا ہے، تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو جملہ حقیقی اور غیر حقیقی اسلام میں تمیز پیدا کرتا ہے. فرمایا علی الاسلام السلام اذ قد بلیت مثل ہؤلاء مثل یزید، کہ ایسے اسلام سے میں بیزار ہوں کہ جس اسلام پہ یزید جیسا حاکم حکمران ہو جائے. معلوم ہے حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دو قسم کے اسلام ہیں، ایک یزیدی اسلام ہے، ایک حسینی اسلام ہے. لہذا وہ اقبال نے کیا خوب ان دونوں کو ایک پیرائے میں بیان کیا ہے، فرمایا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان بقوت اد حیات آیت پرید، کہ موسیٰ اور فرعون ایک موسوی دین ہے، ایک فرعونی دین ہے، ایک شبیری یزید دین ہے، ایک یزیدی دین ہے. یہ دونوں ادیان ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابلے میں نبرد آزما رہے ہیں. ان دو قوت از حیات آیت پدید، کہ جب سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر یہ دونوں قوتیں موجود ہیں. لہذا میرے مولا کہتے ہیں وعلی الاسلام السلام، السلام جو ہے یہ دو دفعہ کہا جاتا ہے. ہم تو ویسے جب کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا معنی تو سلامتی، آپ پر سلامتی ہو، لیکن یہ السلام دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک وقت السلام بیزاری کا، ایک وقت السلام تسلیم کا، ایک وقت السلام دوسرے کو دعا کرنے کے لیے، ایک وقت السلام اس سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے کہا گیا. اس کو امام نے اپنے پاس سے نہیں کہا ہے وہ علی الاسلام یا السلام ہو, بلکہ امام نے قرآن سے لیا ہے. قرآن کریم بھی کہتا ہے اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, کہ جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان کہتے ہیں سلام. یہ سلام جو ہے نا آپ ہی کبھی بعض اوقات ہم بھی کرتے ہیں, اس نے گزرتے ہوئے کسی سے کچھ زیادہ واسطہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ السلام علیکم جناب. یہ جو دور سے سلام, یہ دور سے سلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا, مجھے آپ سے کوئی خاص غرض نہیں ہے. ایک وقت آپ سلام کرنا چاہتے ہیں, سلام کرنے کے لیے آپ ارادہ کرتے ہیں, قریب آتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, اور کبھی معانقہ کرتے ہیں. اور اسلام کے بھی سلام کے آداب ہیں. مولا جب اس اسلام کے متعلق کہ جو یزید کے حکمرانی کے نیچے موجود ہو اس اسلام سے متعلق گفتگو کرتے ہیں, کہتے ہیں علی الاسلام السلام, جیسے وہاں پر جاہلوں کو سلام کرنا چاہیے ویسے ایسے دین کو بھی دور سے سلام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے, میں ایسی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اذ قد بولیت مثلہا اولائے یزید, کہ جب دین ایسی حکمرانی کے تحت ایسے خلیفہ کے تحت آ جائے کہ جو فاسق و فاجر ہو تو پھر یہ دین دین نہیں رہ جاتا ہے, پھر یہ نقلی سافٹ ویئر ہے, میں نقلی سافٹ ویئر کو قبول نہیں کروں گا. پھر کہا ہے اس کے بعد یہ فرماتے ہیں انی لا ارى الموت الا سعاده والحیات مع الظالمین الا برما. اب میں نے اس موت کو انتخاب کر لیا ہے جس میں سعادت پائی جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اس دین سے بیزاری کا اظہار کرے, بہت عظیم نقطے کو عرض کر رہا ہوں آپ اللہ کی خدمت میں, جب انسان اس دین سے کہ جو غیر حقیقی دین ہے اس سے بیزاری کا اظہار کرے اور اصلی دین کے سامنے تسلیم ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی موت کے لیے آمادہ ہو جائے. پھر اس کے پاس موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. پھر ایک ہی رستہ ہے انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما, میں ایک لمحے کے لیے بھی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتا ہوں. لہذا عزیزان گرامی, یہ حسین اس دین سے, دین یزیدی سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے مدینہ سے نکلتے ہیں. مولا حسین اور ان کی مصیبت میں بیٹھنا بڑی فضیلت کا حامل ہے عزیزان گرامی. آپ حضرات کا اپنے گھر سے چل کے آنا اس کی بڑی عظمت ہے کہ کبھی چھویں امام سے پوچھا گیا مولا اگر سید الشہداء کی قبر کو کھودا جائے تو کیا میرے مولا قبر میں موجود ہیں, زندہ ہیں؟ تو حضرت نے جواب میں کہا, کچھ عجیب سوال کرتا ہے, سید الشہداء میرے جد امجد رسول خدا کے گھر میں موجود ہیں اور عرش الہی کے کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف حضرت آویزاں ہو کر اپنے ماننے والوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں. یہ میرے چھویں امام ارشاد فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں عرش الہی سے حضرت اپنے ماننے والوں اور اپنے زائروں کی طرف نگاہ کرتے ہیں, جو لوگ ان کے مرکز پہ زیارت کے لیے آتے ہیں یا وہ جو زیارت کے لیے نہیں آ سکتے ہیں میرے مولا کے غم میں آنسو بہاتے ہیں, تو ان سے مخاطب ہو کر ہی کہتے ہیں اے آنسو بہانے والے تیرے ان آنسو کی بڑی قیمت ہے, تو اگرچہ ابھی نہیں جانتا کہ تیری آنکھوں سے یہ بہنے والے آنسو کتنے قیمتی آنسو ہیں, لیکن تو جان لے تیری اس دنیا سے آنکھیں بند ہوں گی تو ذات پروردگار تیری آنکھوں میں کچھ ایسی نورانیت پیدا کر دے گی کہ تو کائنات کی ہر شے کو دیکھ سکے گا. ارے عزیزو کتنے سعادت مند ہیں ہم, کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ عرش الہی پہ بیٹھے ہوئے حسین بھی ہماری فکر میں ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے آنسو کو شمار کر رہے ہیں. عزیزو آج شب ہے 2 محرم الحرام کی, اور 2 محرم الحرام کو میرے مولا سید الشہداء اس زمین پہ پہنچے ہیں کہ جس کی تعریف کی گئی کرب و بلا. لیکن قبل اس کی کہ حضرت اس صحرا میں کرب و بلا پہنچے, ساتھ ہی وادی کی جو نئی نوا تھی جہاں حضرت تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں, اس وادی میں جب حضرت رکے تو تھوڑی دیر کے لیے حضرت کو اونگ آ گئی. جب حضرت خواب سے بیدار ہوئے تو سید الشہداء ہی کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر آگے بڑھے, اپنے بابا سے پوچھ لیا, بابا جا آپ نے یہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھا ہے, آپ نے کیوں کر کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ تو میرے مولا نے کہہ دیا جب میں سو رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کاروان اپنے اجل کی طرف بڑھ رہا ہے, مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے ہماری موت کا وقت قریب آ رہا ہے. تو عزیزو علی اکبر کے جو وارث اسماعیل ہیں, علی اکبر کے جو حسین کا وہ فرزند کہ جو شبیہ رسول خدا ہے, اپنے بابا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا علی اکبر اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو اور دنیا میں کوئی حق پر ہو نہیں سکتا ہے, یقیناً ہم حق پر ہیں. تو علی اکبر نے کچھ عجیب جواب دیا جو میرے جوانوں کے لیے سبق آموز ہے. علی اکبر کہتے ہیں بابا اگر ہم حق پر ہیں تو چاہے ہم موت پر جا گرے یا موت ہم پر آ گرے پھر ہمیں خطرہ بھی کس بات کا ہے. عزیزو پھر حضرت نے اپنے کاروان کو رخ دیا, آتے ہیں اس سرزمین پہ جس پہ آج میرے مولا کا مرکب موجود ہے, جہاں پر آج فرشتوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے, ہر آن اس مقام پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں جس کے متعلق آئمہ یہ فرماتے ہیں محبت الملائکہ ہے, یہ وہ مقام ہے یہ وہ مرکب ہے جس پر کسی آن فرشتوں کی یہ قطار ٹوٹتی رہی ہے, ہر آن آتے رہتے ہیں. اس مقام پر جب حضرت پہنچے تو حضرت نے اس وادی پہ رہنے والے بنی اسد سے مخاطب ہو کر کہا بنی اسد اس وادی کا نام کیا ہے؟ کئی نام بتائے گئے, الکمہ بتایا گیا, حضرت نے کہا کوئی اور نام ہے؟ ایک وقت جب شخص نے مخاطب ہو کر کہا مولا اس وادی کا ایک نام کربلا ہے, تو حضرت نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو بلند کیا. عزاداروں سنو گے, میرے مولا آسمان کی طرف اپنے نگاہوں کو بلند کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, بارگاہ خدا میں کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا, اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کرب و بلا سے, اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر تمام انبیاء نے پناہ چاہیے پروردگار کی, لیکن حسین اس کرب و بلا کو تبدیل کر کے جانا چاہتے ہیں, حسین اس کرب و بلا کو جنت بنا کے جانا چاہتے ہیں. حضرت نے اسی مقام پر اپنے گھوڑے کو روک لیا, اپنے اہل عیال سے کہہ دیا گھوڑے سے اتر جاؤ, اپنے اونٹوں سے آماریوں سے نیچے آ جاؤ. حضرت پھر دوبارہ جب اس زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو حضرت نے ایک مرتبہ اس زمین کی مٹی کو اٹھایا. عزیزو جب سے میرے مولا حسین نے اس مٹی کو اٹھایا تھا اس وقت سے یہ مٹی خاک شفا بن گئی. حسین نے اس مٹی کو اٹھا کر سونگنا شروع کیا. مجھے معلوم نہیں حسین اس مٹی میں کیا سونگ رہے تھے, لیکن آزاداروں تاریخ میں بنتا ہے کہ حضرت نے اس مٹی کو جب سونگا ہے تو اس کے بعد اپنے اہل عیال سے کہا یہاں پر خیمے لگا دو. معلوم ہوتا ہے حضرت کو اپنے خون کی خوشبو محسوس ہو گئی تھی. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر عاشور کے دن ہماری مقتل ہوگی, یہی وہ مقام ہے جہاں پر علی اکبر کی شہادت ہوگی, یہی وہ مقام ہے جہاں علی اصغر کی شہادت ہوگی, یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے قاسم کی شہادت ہوگی. یا زادارو, پھر اس کے بعد میرے مولا نے اپنے اہل عیال کے تمام سامان کو رکھا ہے, خیمے لگانے کے لیے حکم دیا ہے. پھر حضرت نے اپنی اہل بیت کو کہہ دیا میری اہل بیت ذرا کرب و بلا کی سرزمین پہ باہر آ جاؤ. تمام اہل بیت کو سرزمین کربلا پہ اسی صحرا پہ حضرت نے باہر کھڑا کیا. روایت میں ملتا ہے جب کبھی کوئی دعا مستجاب نہ ہو رہی ہو نا تو عزیزو آسمان کے نیچے بیٹھ جایا کرو, بارگاہ خدا میں دعا کیا کرو. شاید میرے مولا حسین بھی اس کربلا کی سرزمین پہ اپنی اہل بیت کو آسمان کے نیچے لا کر بارگاہ خدا میں کیا کہتے ہیں. عزاداروں سن سکو گے, آخری جملہ کہتا ہوں. میرے مولا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہم انا عترت نبیک قد طردنا اخرجنا من دیارنا. اے پروردگار ہم تیرے نبی کی اہل بیت ہیں, ہم تیرے نبی کی عترت ہیں, ہمیں اپنے گھر سے دور کر دیا گیا ہے, ہمیں اپنے شہر سے نکال دیا گیا ہے, ہم ہجرت کر کے صحرائے کربلا میں آ گئے. اے پروردگار اب تو ہماری حفاظت فرما. اے میں کہتے ہیں میرے مولا حسین کربلا کی سرزمین ہے, یہ کیسی دعائیں کر رہے ہیں. ام کلثوم آگے بڑھی, بڑھ کر کہا اے بھیا آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو میرے مولا نے کہہ دیا ام کلثوم تھوڑے دن ٹھہر جاؤ, مجھے نانا کی حدیث یاد آ رہی ہے کربلا کی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمیں شہید کیا جائے گا, جہاں پر تمہاری چادریں لوٹ لی جائے گی. اے ام کلثوم کوفہ و شام کے لیے تیار ہو جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.
یا حسین. یا حسین. یا حسین.